الرحيم. الحمد للہ آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤ سے ہوا. لیس البر ان تولوا وجوہکم, یہ آیت اگر یوں کہا جائے کہ ابواب البر ہے نیکیوں کا, اس کے اندر ایک فرس ذکر فرمائی ہے اور پھر اس کے بعد علیحدہ علیحدہ ان احکامات کا تذکرہ آگے آ رہا ہے جن کا تعلق عقائد سے, عبادت سے, معاشرت سے, اخلاقیات سے, جہاد سے, ان کے متعلق احکامات کا تذکرہ ہے. اسلام کی بنیاد انصاف پر ہے, اس لیے اسلام کے اندر قصاص کا بھی حکم ہے کہ برابری, قاتل ہی مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, خواہ خاندان کے لحاظ سے, نسب کے لحاظ سے, حیثیت کے لحاظ سے, حسن و جمال کے حساب سے, مقتول سے کتنا ہی بڑا ہوا کیوں نہ ہو, بدلے میں اسے ہی قتل کیا جائے گا. اور ہاں اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو اس کی انہیں حق حاصل ہے, اور جسے کہیں گے درگزر کرنا چاہیں یہ ان کی طرف سے احسان ہے, اس کی گنجائش ہے. پھر کوئی شخص دنیا سے جانے لگے تو اس کے لیے وصیت کا حکم ہے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے اپنے تہائی مال کے اندر, کہ وہ اپنے تہائی مال اللہ کے راستے میں یا جن کو بھی دینا چاہے وہ اس کے اندر وصیت کر سکتا ہے. روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے کہ اہل ایمان پر روزہ فرض ہے, اور یہ پہلے بھی تھا, اور روزے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی کی خوبی نصیب ہو جائے, تم متقی بن جاؤ. واقعی روزہ اور رمضان اپنی حیثیت کے ساتھ اور اس شان کے ساتھ اسے اگر پورا کر لیا جائے تو اللہ پھر اہل ایمان کو اور ایک مسلمان کو تقوی کی دولت دیتا ہے جس کے پیچھے دنیا آخرت کی ساری خیریں پوشیدہ ہیں. تقوی جس کے پیچھے اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا ایک نزول ہے اس کا تذکرہ ہے. پھر رمضان کی ویسی بھی ایک بڑی عظمت ہے کہ اس میں اللہ کا کلام بھی اترا ہے, وہ بھی اسی رمضان کے اندر اللہ کا کلام اترا ہے. پھر فرمایا کہ روزے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھے, ہاں الا یہ کہ وہ مسافر ہے یا ایسا مریض ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر بعد میں اس کی قضا کر لے. پھر اللہ رب العزت کے قرب کا تذکرہ ہے کہ تم اسے پکارو وہ تمہاری فریاد سنتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہجری چاند کے لحاظ سے جو تاریخیں, قمری تاریخیں, قمری مہینے, اسلامی مہینے, ان کی حفاظت بھی مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ کا درجہ ہے, اس لیے کہ مسلمانوں کی عبادت کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور چاند کے مہینوں کے ساتھ ہے, اس کی حفاظت اور اس کے خیال کرنا یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے. پھر کفار اور مشرکین مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, اور حدیبیہ کے موقع پہ بیت اللہ کا طوا عمرہ کرنے کے لیے جب مسلمان جانے لگے تو انہوں نے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی, تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ اگر یہ زیادتی کریں تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو, اور یہ مقدس مہینے اشر حرم وہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا جب مسلمان عمرے کے لیے وہاں جا رہے تھے, تو فرمایا کہ یہ اشر حرم ہے, عربوں کے ہاں بھی اس مہینے کے ان تقدس میں جنگ ہر قسم کی حرام تھی اور قتل و غارت حرام تھا ان کی نظروں کے اندر. تو فرمایا اگر وہ اس مہینے کے اندر زیادتی کریں اور خود اس مہینے کا تقدس کا خیال نہ رکھیں تو پھر تم بھی ان کے برابر انہیں اس کا بدلہ لے سکتے ہو, اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور پھر فرمایا کہ حج کے مہینے عمرہ اور حج اسے مکمل کرو, اور حج کا سب سے بڑا توشہ یہ ہے کہ تقوی ساتھ لے کے جاؤ, اور حج کے موسم کے اندر اگر کوئی شخص بیچ میں تجارت بھی کر لیتا ہے تو اس کی بھی اس کی اجازت ہے. جاہلیت عرب کے اندر عرب حج کے موسم میں نئی نئی رسمیں انہوں نے ایجاد کر رکھی تھی کہ جو قریش والے تھے وہ صرف مزدلفہ تک جاتے تھے, عرفات جانا اپنی توہین سمجھتے تھے, تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ سب نے عرفات جانا ہے اور عرفات سے واپس ہونا ہے, اور جب واپس آؤ تو منا کے موقع پہ خوب اللہ کا ذکر کرو. پھر فرمایا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اور ان کے زندگی کا مطمع نظر دنیا ہی ہوتا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ سے آخرت بھی مانگتے ہیں دنیا بھی مانگتے ہیں، ہاں ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر بھی حصہ رکھا. مومن بندہ دنیا میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اس سلسلے میں بھی جھولی اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا اصل مقصد اور اصل مطمع نظر آخرت ہوتی ہے، اس کی کامیابی بھی اللہ اسے مانگتا ہے. پھر حج کے متعلق فرمایا یہ چند دن ہیں، ان کے اندر خوب اللہ کو یاد کرو اور منا کے اندر روح کر اللہ کا خوب تذکرے اللہ کی بڑائی ذکر کرو. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اہل ایمان سے کہا کہ تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، جہاں اسلام کے اندر عقیدہ ہے اور جہاں عبادت ہے وہاں اسلام میں معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں اور اجتماعی اور انفرادی زندگی بھی ہے، تم پورے طور پہ مسلمان نظر آؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پھر بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمتیں فرمائیں ان کا تذکرہ فرمایا، لیکن فرمایا کہ انہوں نے بجائے نعمتوں کے شکر کے نعمتوں کی ناشکری کرتے چلے گئے، اور دنیا کی چیزیں انہیں آراستہ نظر آئیں اور یوں وہ گمراہ ہوتے چلے گئے. پھر اہل ایمان پر جو آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے اور ان آزمائشوں کے موقع پہ مسلمان دل گھبرانے بھی لگے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہ گھبراؤ، یہ آزمائشیں تو تم سے پہلے والوں پر اس سے بھی زیادہ آئی ہیں، اور بڑی بڑی ان پر آزمائشیں آئی ہیں، اور فرمایا کہ اسی کی بدولت تو پھر جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا اہل ایمان پر جہاد فرض ہے، اور اگرچہ یہ تمہیں ناگوار گزرے، بہت ساری چیزیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں تمہارے لیے بڑا بھلا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے شر ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ جہاد کے حکمت اور اس کی اہمیت کا تذکرہ فرمایا کہ اس وقت تک جہاد اور قتال رہے گا جب تک کہ اللہ کا دین بلند نہ ہو جائے اور دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے. اور پھر فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے تمہارا یہ خرچ کرنا. پھر فرمایا کہ مسلمان اور مسلمان عورت وہ کسی مشرک سے شادی نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ مشرک عورت تمہیں بھلی لگے یا وہ مشرک مرد تمہیں بھلا لگے، لیکن تمہارے لیے شادی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مومن ایمان والی سے شادی کرتا ہے، اور مسلمان جسے کہیں کہ مومن عورت مسلمان اور مومن مرد سے شادی کرتا ہے، مشرک سے نکاح اور مشرکہ سے نکاح اس کا نہیں ہوتا. پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ ایام حیض جو ماہواری کے دن ہیں، ان کے اندر مرد اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت ادا نہیں کرتا، اللہ نے اس کے خون کے اندر اس موقع پہ ایسے جراثیم رکھ دیے ہیں کہ جس سے ان دونوں کی صحت نظر اثر انداز ہوتی ہے اور صحت خراب ہوتی ہے. ان ایام کے اندر وظیفہ زوجیت سے منع فرمایا، ہاں فرمایا جب یہ دن گزر جائیں تو پھر اللہ نے جو تمہارے لیے تقدیر میں اولاد رکھی ہے تم اس کو حاصل کر سکتے ہو. اور پھر ساتھ ساتھ ازواجی اور معاشرتی زندگی کے متعلق ہدایات دی ہیں کہ اگرچہ طلاق مبغوض ترین اور ناپسندیدہ ترین چیز ہے، لیکن اگر بد اخلاقی ہے کسی کے اندر اور بد اخلاقی کی انتہا ہے جس کی وجہ سے گھر کا سکون ہی ختم ہو گیا، تو آخری حد پھر طلاق کی گنجائش ہے، اور وہ بھی ایک جائز طریقہ ہے کہ ایک طلاق دے دو، اور الطلاق مرتان، زیادہ سے زیادہ دو طلاقیں دے دو، اور دو طلاقوں تک تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تین دے دی پھر تم رجوع نہیں کر سکتے. تو شریعت نے جو جائز طریقہ طلاق کا بتلایا ہے وہ ایک ہے، یا پھر آخری درجہ دو کا ہے، اور اگر تین دے دی طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اس انداز سے طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے. طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے، دو طلاقوں تک رجوع کا حق حاصل ہے۔ فرمایا اگر رجوع کر دو طلاقوں کے بعد تمہاری مرضی ہے، یا تو اسے اچھے طریقے سے چھوڑ دو یا پھر تم اسے رجوع کر لو، لیکن اگر تین طلاقیں دے دی اب دوبارہ اس کے ساتھ رجوع اور نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر حلالہ ہو جائے کہ وہ کسی غیر مرد سے شادی کر لے پھر اس کا انتقال ہو جائے، یا وہ بھی اسے طلاق دے دے اپنی مرضی سے، پھر پہلے شوہر سے اس کی شادی ہو سکتی ہے۔ اور فرمایا کہ بے نکاحی نکاح شدہ عورت، متعلقہ عورت اگر نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کرو، اور اس کو پاکیزہ زندگی گزارنے میں اس کے راستے میں رکاوٹ نہ پیدا کرو۔ پھر انسانی حقوق کے سب سے بڑا علم دار تو اسلام ہے، جہاں اس نے مرد کے حقوق کا خیال رکھا ہے اور جہاں اس نے عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے وہاں معصوم بچوں کے حقوق کا بھی اسلام نے خیال رکھا ہے۔ اگرچہ گھر ٹوٹ گیا اور میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے، لیکن فرمایا بچی کو دودھ پلانے کا حق اب بھی عورت کو ہے اور وہ اسے دودھ پلائے گی، اور اگر چاہیں تو دو سال تک بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہیں، اور جب عورت عدت گزار رہی ہو تو اس دوران خطبہ نکاح یعنی نکاح کا پیغام اس عورت کو نہیں دیا جا سکتا اور وہ اس مدت میں نکاح نہیں کر سکتی، ہاں یہ مدت گزر جائے پھر وہ نکاح کر سکتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ یہ فرمایا اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کے لیے 3 ماہواریاں ہیں، اور 3 ماہواریوں تک اگر کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہیں، اور کوئی کسی کا شوہر جسے کہیں گے اسے طلاق دے دے تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہیں، 3 حیض تک وہ انتظار کرے گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے 2 واقعات کا تذکرہ فرمایا کہ موت سے بچنے کی تدبیر لوگوں نے کی لیکن تقدیر غالب آ گئی، طاعون کی بیماری آئی اور اس سے گھبرا کر وہ شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے، بستی کو چھوڑ بیٹھے، اپنی طریقے سے انہوں نے تدبیر کی لیکن تقدیر غالب آ گئی اور طاعون نے انہیں وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ تو انسان اپنے لحاظ سے تدبیر کرتا ہے لیکن تقدیر کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے۔ اور دوسرا حضرت طالوت کا تذکرہ ہے، حضرت طالوت کا تذکرہ جو ایک مختصر سا لشکر لے کر جالوت کے مقابلے میں نکلے، جالوت کا لشکر بہت بڑا اور طالوت کا لشکر بہت مختصر سا، لیکن اللہ رب العزت نے طالوت کے لشکر کو غلبہ دے دیا۔ فرمایا کتنا ہی ایسا ہوتا ہے کہ مختصر سی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جا کرتی ہیں، اور حضرت طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، وقتل داؤد جالوت، اور حضرت داؤد نے اپنے ہاتھوں سے جالوت کو قتل کیا، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ سارے پرانے واقعات محمد رسول اللہ کی زبان سے نکل رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی رسالت کی خود بہت بڑی گواہی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ تیسرے پارے کے آغاز میں حضرات انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسولوں میں جو آپس میں ایک مرتبے کا فرق ہے، کسی کو اللہ نے کس سے بڑا مرتبہ دے دیا، فضیلت دے دی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا اہل ایمان تو تمام رسولوں کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ محمد رسول اللہ کو مانے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کریں، نہ مسلمان تو سب پر ایمان رکھتا ہے کہ سب اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے پیارے بندے ہیں، ہاں اتباع اور پیروی محمد رسول اللہ کی، اتباع اور پیروی محمد رسول اللہ کی ہے۔ پھر اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس گھڑی سے پہلے پہلے کہ جس کے بعد پھر کوئی تجارت اور کوئی لین دین نہیں ہوگا اور کوئی دوستی نہیں ہوگی، یعنی مرنے سے پہلے پہلے۔ پھر آیت الکرسی کا تذکرہ ہے جو اللہ کی توحید پر مشتمل ہے اور اللہ کی صفات پر مشتمل ہے۔ پھر فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے۔ عام طور پہ اس آیت کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو زبردستی نماز کے لیے مت کہو، کسی کو زبردستی ڈاکے سے مت روکو، کسی کو زبردستی شراب سے مت، نہ اس کا مطلب یہ نہیں۔ باپ زبردستی بچے کو نماز پڑھائے گا، اور باپ اپنے بیٹے کو زبردستی شراب سے روکے گا، اور باپ زبردستی اپنی بیٹی کو بے حیائی اور گندگی سے روکے گا، یہ مطلب نہیں کہ دین میں سختی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی کو زبردستی آپ مسلمان نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ ہاں مسلمان ہونے کے بعد اگر پھر غلط حرکت کرے گا تو حضرت عمر نے کوڑی بھی لگائے، اور اسلام کے اندر ہاتھ کاٹنا بھی ہے، اور اسلام کے اندر سنسار بھی ہے۔ اس لیے کہ اسلام کبھی بھی اسلام کی شکل مسخ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ایک شخص فوج میں چلا گیا اور فوج کے قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کی تو کورٹ مارشل ہو گیا۔ باہر کے آدمی کو کورٹ مارشل نہیں ہوتا، فوجی کو کورٹ مارشل ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فوج میں آ گیا پھر اس کے ضابطے پورے کرنے میں ضروری ہیں۔ جب ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا پھر اسلام کے ضابطے بھی اسے پورے کرنے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کسی کے سر پہ تلوار رکھ کر آپ اس ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، اور کسی عیسائی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ ہاں مسلمان ہے تو پھر اس کو ضابطوں کی رعایت رکھنی پڑے گی، اور اسلامی حکومت میں اس کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ پھر اہل ایمان کے ساتھ اللہ کی جو مدد اور نصرت ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کہ نمرود جیسا سرکش حاکم جب انہیں اسلام کی دعوت اور اللہ کے بڑائی کی دعوت دی تو وہ ایسا کم عقل تھا، کہنے لگا کہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو یہ شخص بے قصور ہے، میں اسے پھانسی پہ لٹکا رہا ہوں اور اسے موت کی سزا ہو چکی ہے، میں اسے آزاد کر رہا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب پہ غروب کرتا ہے۔ اب خاموش، فبوئت الذی کفر، اب وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بستی سے گزر رہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستی اجڑی ہوئی ہے، تو حضرت عزیر فرمانے لگے اے اللہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے حضرت عزیر پر موت طاری کر دی 100 سال تک، ایک صدی تک آپ پر موت طاری کر دی، اور آپ کی سواری ریزہ ریزہ ہو گئی، مٹی سے خلط ملت ہو گئی، اور آپ کے پاس جو راستے کا سفر کا کھانے پینا تھا اللہ نے ایک صدی تک اسے محفوظ رکھا۔ جب ایک سال ایک صدی کے بعد اٹھے تو فرمایا کتنے دیر ہوئی؟ کہا ایک دن ہوئی ہوگا یا آدھا دن ہوا ہوگا۔ فرمایا ذرا اپنی سواری دیکھو، وہ سواری اس کی ہڈیاں بوسیدہ بلکہ ریزہ ریزہ ہو گئی، اور کھانا ویسے کا ویسے سلامت ہے، اللہ ہے اور بڑی طاقت والا ہے۔ اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے کہا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، ذرا دکھا تو صحیح، ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ فرما ایسا کرو چند پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو، اور مانوس کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کر دو، اور ٹکڑے کر کے اسے مختلف پہاڑوں میں ڈال دو، اور پھر ان مانوس پرندوں کو اپنی طرف بلاؤ، ہم تمہیں دکھائیں گے ہم کیسے زندگی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی کیا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے سے اٹھنے والے چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے اور مختلف قسم کی ہڈیاں اور پھر پر اور پھر بال آپس میں جڑ رہے ہیں، اور اللہ ان کے اندر روح پیدا کر رہا ہے، اور وہ اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ تو اللہ بڑے غالب ذات ہے اور بڑی حکمت والی ذات ہے۔ اور پھر تذکرہ فرمایا جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے خاطر حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس حلال کا بدلہ ایک کا ایک کے ساتھ نہیں دیتا، بلکہ مثال دی، فرمایا جس طریقے سے ایک بیج ڈالا جائے اور اس سے جسے کہیں کہ ایک بیج سے سات جسے کہیں کہ سات بھلیاں نکلیں اور ہر ایک کے اندر 100 دانے ہوں تو ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے، تو فرمایا اللہ ایک کے بدلے میں 700 تک دیتا ہے، اور اگر خلوص اس سے بڑھیا ہو تو اللہ اتنا دیتا ہے جتنا اللہ کی مرضی ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ بڑھا کے دیتا ہے. لیکن فرمایا ہاں صدقات اور خیرات کو ضائع مت کرنا, احسان جتلا کر, ریا کر کے, دکھلاوا کر کے اپنی ان نیکیوں کو ضائع نہ کرنا, بلکہ اللہ رب العزت تو خلوص والی اور جسے کہیں کہ نیکی والی, اللہ کی رضا والی نیکی کو قبول فرماتا ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. اور فرمایا یہ شیطان ہے جو تمہیں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے, اور تم اللہ کے راستے میں چاہے چپکے چپکے سے خرچ کرو اور چاہے اظہار کر کے خرچ کرو, سب اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے. پھر فرمایا کہ تمہارے مال کے سب سے بہترین مصرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور اللہ کے دین کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں, اور ان کی مصروفیت اللہ کے دین کا پڑھنا اور پڑھانا ہے, وہ تمہارے صدقات اور خیرات کے بہترین مصرف ہیں. اگرچہ وہ لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں, اگرچہ وہ لپٹ لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں, لیکن للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, لیکن وہ اللہ کے راستے میں رکے ہوئے ہیں اور وہ تجارت اور زراعت کے کاموں سے اپنے آپ کو الگ کیے ہوئے ہیں, وہ تمہارا بہترین مصرف ہے. پھر اللہ رب العزت نے سود کی اور سود کھانے والے کی مذمت فرمائی ہے کہ جب یہ کل قیامت میں قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے خبتی ہو کے اٹھیں گے کہ کبھی دائیں گریں گے, کبھی بائیں گریں گے. کہا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ اگر تم ایمان والے ہو اور تمہارا کسی کے پاس سود ہے, اسے چھوڑ دو, اور اگر سود کو نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہاری اللہ سے اعلان جنگ ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, اگر تم اس سے باز نہ آئے پھر تمہارا اللہ سے اعلان جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَوْمٍ أَذِنَ اللَّهُ بِهَلَاكِهَا, جب کسی قوم میں بدکاری, جب کسی قوم میں زنا, بدکاری اور سود عام ہو جائے, اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ سود اور بدکاری دونوں آپس میں ملتے جلتے, جہاں لقمہ حرام زیادہ ہوگا وہاں ان اس سے بننے والا خون اور اس سے بننے والی طاقت وہ حلال میں استعمال نہیں ہوگی, حرام میں استعمال ہوگی. ہاں ان دونوں میں آپس میں خاص مناسبت ہے, جس معاشرے کے اندر سود زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں پھر گندگیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا. پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ معاملات کے معاملے میں بہت محتاط رہو, معاملات صاف رکھو, بلکہ پورے قرآن میں سب سے طویل ترین آیت معاملات کی ہے, سب سے لمبی آیت قرآن میں جو دی وہ معاملات کے متعلق دی ہے, اس سے بڑی قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے. اور اس میں ہدایت دی کہ معاملات صاف رکھو, اور جب کوئی معاملہ پیش آئے اسے لکھ لو, اور نہ لکھ سکو تو کاتب کو بلا کے درمیان میں لکھ لو اور گواہ بنا لو, اس لیے کہ معاملات سے بہت بڑے بڑے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے, ایک حدیث میں آتا ہے تم لوگوں سے حسن ظن رکھو, اور ایک حدیث میں آتا ہے تم لوگوں سے بدگمان رہو. دونوں حدیثیں, تو محدثین نے فرمایا دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں. جہاں فرمایا کہ لوگوں سے حسن ظن رکھو, مطلب یہ ہے ان کے عقیدے اور نظریے کے بارے میں خیال رکھو, یہ اچھا عقیدے والا ہوگا, حسن ظن رکھو. اور جب معاملہ معاملات کا آئے تو ان سے ایسا معاملہ کرو جیسے آدمی کسی سے بدگمان ہوتا ہے, تاکہ آج معاملہ صاف ہوگا تو ہمیشہ اچھا رہو گے, اچھائی سے رہو گے, اور آج اعتماد کر لیا اور بعد میں دھوکہ کھایا تو بعد میں پھر جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے, غیبتوں کا ایک بازار کھڑا ہو جائے گا, اور جسے کہیں گے گناہوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو جب بھی معاملات کرو, چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو, معاملہ صاف رکھو, معاملہ صاف رکھو. اس کے متعلق ایک طویل ہدایت اس آیت کے اندر دی گئی ہے. اور پھر آخر میں اہل ایمان کو تذکرہ فرمایا جو ایمانیات پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یہ انہیں ہدایت دی کہ اللہ سے یوں دعا کیا کرو کہ اے اللہ ہم سے جو خطائی ہوئی انہیں تو معاف فرما دے، اور ہم پر ہمارے طاقت سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈال، اور ہم سے درگزر والا معاملہ فرما دے. اور یہ سبق دیا کہ اگر تم اپنی غلطیوں سے اللہ سے معافیاں مانگتے رہو گے تو پھر امید ہے کہ اللہ معاف بھی کر دے گا اور تمہارا خاتمہ بھی اچھا ہو جائے گا. پھر سورہ عمران آل عمران ہے، جس کے اندر آل عمران ایک نیک خاندان تھا، اور چونکہ اس پورے خاندان کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی آل عمران ہے. اس کے آغاز میں اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. ایک وفد آیا عیسائیوں کا نجران سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے لگا